الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد الأمين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات، ہم سورہ نحل کی آیت 90 کا مطالعہ کر رہے ہیں. میں نے پچھلی نشست میں یہ عرض کیا تھا کہ قرآن مجید نے یہاں اس آیت کو اپنی ہدایت کے نمونے کے طور پر پیش کیا ہے. اس آیت میں جن چیزوں کو کرنے کے لیے کہا گیا ہے اور جن چیزوں کو کرنے سے روکا گیا ہے، وہی پورے دین کے اخلاقی اصول ہیں. ہمارے دین میں عبادات ہیں، اللہ کا حق ہے، وہ ہم عبادات کی صورت میں ادا کرتے ہیں. اس کے بعد تین ہی چیزیں دین کا موضوع ہیں: بدن کی تطہیر، خور و نوش کھانے پینے کی تطہیر، اور اخلاق کی تطہیر، پاکیزگی. اخلاقی پاکیزگی دین کا سب سے بڑا موضوع ہے. اسی کے پیش نظر اللہ کے آخری پیغمبر نے فرمایا کہ بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، میں اعلیٰ اخلاق کو ان کے اتمام تک پہنچانے کے لیے بھیجا گیا ہوں. اخلاقیات میں یہ ایک بڑا سوال ہے کہ اس کی مستقل بنیادیں کیا ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اخلاقیات سماجی روابط کے نتیجے میں اپنی اطلاقی شکلیں تبدیل کر لیتے ہیں. چنانچہ بنیادی اخلاقیات کو متعین ہونا چاہیے. اس آیت میں وہی بیان ہوئے ہیں، اور جس سیاق میں آئے ہیں وہ یہ ہے کہ تم اللہ کی کتاب کا انکار کرتے ہو، اللہ کے پیغمبر کی ہدایت کا انکار کرتے ہو. مجھے بتاؤ کہ اللہ کی کتاب تو یہ باتیں کہتی ہے، اور اگر وہ یہ باتیں کہتی ہے تو ان میں سے کون سی چیز ہے جو تمہارے نزدیک انسانی فطرت اور علم و عقل کے مسلمات کی روح سے قابل اعتراض ہے. میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اس میں گویا انفس و آفاق کی نشانیوں کے ساتھ قرآن نے اپنی تعلیم کو بھی اپنی صداقت کی دلیل کے طور پر پیش کیا ہے. اس پر استاذ امام نے تدبر قرآن میں جگہ جگہ یہ لکھا ہے، اور بہت وضاحت کے ساتھ لکھا ہے کہ ایک سلیم و تبع انسان کے لیے تو اللہ تعالیٰ کی تعلیمات یا پیغمبروں کی تعلیمات ہی فیصلہ کن ہو جاتی ہیں. وہ تعلیمات ایسی مطابق فطرت ہیں، علم و عقل کے مسلمات پر مبنی ہیں، ان میں ادنا درجے میں کوئی خرابی یا خامی تلاش نہیں کی جا سکتی. وہ اپنی ذات میں اللہ تعالیٰ کے علم کا بہترین نمونہ ہے. اس وجہ سے اگر ایک سلیم التبع آدمی ان تعلیمات کو بھی نگاہ میں رکھے تو اسے کوئی ادنا تردد باقی نہیں رہتا کہ یہ اللہ کا دین ہے جو اللہ کے پیغمبروں نے ہم تک پہنچایا ہے، اور ان پیغمبروں نے اپنی طرف سے کوئی بات بیان نہیں کی بلکہ حقیقتاً اللہ تعالیٰ ہی کا پیغام انسانوں کے سامنے رکھ دیا ہے. ہم اس آیت کا مطالعہ کر رہے تھے اور بات یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ ان میں جو بنیادی اخلاقیات متعین کیے گئے ہیں وہ بالکل فطری ہیں. لہذا سیدنا موسیٰ کا زمانہ ہو، سیدنا مسیح کا زمانہ ہو، اس سے پہلے کے زمانے ہوں، ہر زمانے میں یہ مسلمات ہیں، یعنی اخلاقیات کے مسلمات ہیں جن کے بارے میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی. ان مسلمات کی بنیاد پر کیا رویے ہونے چاہیے، معاملات کیسے کرنے چاہیے، سماجی رویوں میں کیا تبدیلیاں آنی چاہیے، ان میں جو صورتیں بنیں گی یا جو اوضاع پیدا ہوں گے وہ مختلف ہو سکتے ہیں، اور یہ دنیا میں ہر جگہ ہوتا ہے. بعض اوقات لوگ ان اوضاع کے اختلاف کو سامنے رکھ کر یہ خیال کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اخلاقیات کی کوئی مسلمہ بنیادیں نہیں ہیں. قرآن نے یہی فرق واضح کیا ہے کہ بنیادی اخلاقیات یہ ہیں. ان بنیادی اخلاقیات کو جب آپ معاشرے سے متعلق کرتے ہیں، افراد ان کو اپنے معاشرے یا اپنے معاشری تقاضوں کے لحاظ سے اختیار کرتے ہیں، تو اس سے جو چیز وجود میں آتی ہے وہ سماجی تشکیلات ہیں، ایٹیکیٹس، آداب، بات کرنے کے طریقے، لوگوں سے معاملہ کرنے کے طریقے، وہ ہر معاشرے میں مختلف ہو سکتے ہیں. تو اخلاقی لحاظ سے بھی ایک ثقافت یا ایک تہذیب یا ایک کلچر وجود میں آتا ہے جو مختلف معاشروں میں مختلف ہو سکتا ہے اور ہوا بھی ہے، لیکن بنیادی اخلاقیات ناقابل تغیر ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کے اندر ودیعت کر دی گئی ہیں، ان میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں آتی. میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اب ہم یہ بیان کریں گے کہ ان بنیادی اخلاقیات میں جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں ان کا حقیقی مفہوم کیا ہے. چنانچہ میں نے لکھا ہے کہ پہلی چیز جس کا آیت میں حکم دیا گیا ہے، ان اللہ یامر بالعدل، یہ سورہ نحل کی 90 آیت زیر بحث ہے. پہلی چیز جس کا آیت میں حکم دیا گیا ہے وہ عدل ہے. اللہ تمہیں عدل کی ہدایت کرتا ہے، اللہ تم سے عدل کا تقاضا کرتا ہے، پہلی بات یہ کہی گئی ہے. اس کے معنی یہ ہے، یعنی عدل کا کیا مطلب ہے، اس کے معنی یہ ہے کہ جس کا جو حق واجب کسی پر عائد ہوتا ہے اسے بے کم و کاست اور بے لاگ طریقے سے ادا کر دیا جائے، خواہ صاحب حق کمزور ہو یا طاقتور، اور خواہ ہم اسے پسند کریں یا ناپسند. اسی چیز کو قرآن مجید نے پھر ایمان کا تقاضا بنا دیا ہے. یہ اللہ کے احکام میں سے ایک حکم بھی ہے، یہ اسلام کے مقرر کردہ بنیادی اخلاقیات میں ایک اہم رکن بھی ہے، اور علم و عقل کے مسلمات ہمیشہ سے اس کی تائید کرتے رہے ہیں. لیکن اس سے آگے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اس کو ایمان کا تقاضا بنا دیا ہے. یعنی احکام میں سے ایک حکم تو یہ ہے، ایمان ہے تو اس کے لازمی نتیجے کے طور پر انسان کو قائم بالقسط ہونا چاہیے. وہاں تعبیر یہ اختیار کی گئی ہے کہ ایمان والوں قائم بالقسط ہو کر رہو. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، انصاف پر قائم ہو جاؤ اور انصاف کی شہادت دو. عدل، انصاف، اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ کسی کا حق واجب کیا ہے. ظاہر ہے کہ حقوق مذہبی پس منظر میں بھی طے ہوتے ہیں، عرف میں بھی طے ہوتے ہیں، اور انسانی فطرت بھی اس کو قبول کرتی ہے. اس وقت جو انسان کے بنیادی حقوق اقوام متحدہ کے چارٹر میں متعین کیے گئے ہیں، ان کی تعین کس طرح ہوئی ہے، یعنی انسانوں نے اپنی فطرت کی آواز سمجھا ہے ان حقوق کو، اور پھر استقراء کے نتیجے میں ایک عمومی اتفاق پایا ہے، وہی حقوق ہے جو ہم نے اپنے چارٹر میں لکھ کر عالمی سطح پر مان لیے ہیں، اور ان کو یہ حیثیت دے دی گئی ہے کہ اب دنیا میں جتنے بھی دساتیر بنتے ہیں ان میں بنیادی حقوق معطل نہیں کیے جا سکتے. بنیادی حقوق ہر حال میں ملحوظ رکھنا ہوتے ہیں، بنیادی حقوق عدالتوں کی دسترس میں آ جاتے ہیں. بنیادی حقوق اگر پامال ہو رہے ہوں تو حکومتوں کے اقدامات بھی زیر بحث آ جاتے ہیں، اتنی غیر معمولی اہمیت ان کو حاصل ہوتی ہے. اس میں جو چیزیں طے کر دی گئی ہیں وہ گویا ہم انسانوں کے باہمی حقوق ہیں. میں نے عرض کیا کہ یہ انسانوں کا استقرا ہے, اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو بیان کیا ہے, اس طرح کے تمام حقوق کو درست طریقے سے ادا کر دینا یہ عدل ہے. دوسری چیز احسان ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان, اللہ تمہیں عدل کی ہدایت کرتا ہے اور پھر احسان کی ہدایت کرتا ہے. تو دوسری چیز احسان ہے. یہ عدل سے زائد ایک چیز اور تمام اخلاقیات کا جمال و کمال ہے. یعنی ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ انسانیت اپنے شعور کے لحاظ سے اس پر قانع نہیں ہو سکتی کہ میں اور آپ عدل کے ساتھ دوسرے کا حق کے واجب ادا کر دیں. اس سے آگے کا تقاضا کیا جاتا ہے. یہ تقاضا انسان کی فطرت میں ہے, اور وہ یہ کہ ہم ایک دوسرے کے لیے ایثار کریں, آگے بڑھ کر خیر کا رویہ اختیار کریں. دوسرے کی طرف سے اگر کوئی غلط چیز بھی سامنے آتی ہے اور وہ اس کے نتیجے میں اپنے آپ کو عدل سے محروم بھی کر لیتا ہے تو ہم اسے عدل سے محروم نہ کریں. احسان گویا ایثار ہے, حق کے واجب سے بڑھ کر کچھ دینے کا نام ہے, اپنی طرف سے اپنے حقوق چھوڑ کر کسی دوسرے کا حق پورا کر دینے کا نام ہے. تو یہ دوسری چیز احسان ہے. ہمارا دین اس کو اخلاقیات کا حسن قرار دیتا ہے. اس کے لیے لفظ بھی وہی اختیار کیا گیا ہے. یہ کافی نہیں ہے کہ ہم حق ادا کر دیں, نہیں, آگے بڑھ کر اپنی طرف سے کچھ اور پیش کریں, دو قدم آگے بڑھیں, حق کے واجب سے زیادہ دیں. چنانچہ دیکھیے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نمونہ ہمارے سامنے پیش کیا, اور ظاہر ہے کہ اللہ کے پیغمبر سے بڑھ کر کس کا نمونہ ہو سکتا ہے, وہ گھریلو معاملات میں, بیویوں کے ساتھ تعلقات میں, اپنے صحابہ کے ساتھ معاملات میں, اپنے دشمنوں کے ساتھ معاملات میں احسان کا نمونہ ہے. پوری زندگی کا آپ جائزہ لیں, سیرت کی کوئی کتاب اٹھا لیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں احسان ہی ہر موقع کے اوپر پہلی ترجیح ہے. اپنے حقوق چھوڑنے پڑ گئے ہیں تو چھوڑ دیے ہیں, اگر کچھ زائد دینا پڑ گیا ہے تو دے دیا ہے. جب یہ قاعدہ اصول لوگوں کو بتایا کہ تمہارا پروردگار تم سے یہ چاہتا ہے کہ اگر تمہارے پاس تمہاری ضرورت سے زیادہ مال ہے تو اپنے کسی بھائی کی ضرورت سامنے آ گئی ہے تو پوری کر دو, یہ اللہ کی نعمت ہے, اس نے تمہیں دے دی ہے. کسی کو محروم کیا ہے تو امتحان اور ابتلاء کے اصول پر کیا ہے. تمہیں ملا ہے تو کوئی بڑا استحقاق نہیں ہے تمہارا. تم اگر غور کر کے دیکھو تو اس میں تمہاری صلاحیت اور محنت کا بھی دخل ہوتا ہے, لیکن بڑا دخل اللہ کی عنایت ہی کا ہوتا ہے, اس لیے دے دو. نہیں ہمت تو قرض دے دو. قرض دیتے ہو تو اس پر نفع کا مطالبہ نہ کرو. یہ اس طرف سے ایثار کرایا ہے, تم مدد کرو. دوسری جانب سے جس نے قرض لیا ہے اس کو بھی یہ بتایا ہے کہ تم اگر واپس کرتے وقت اپنی طرف سے کچھ زائد واپس کرتے ہو تو یہ نیکی اور خیر کا کام ہے. یعنی اس نے مطالبہ نہیں کیا, وہ مطالبہ کرتا تو پستی کا طریقہ اختیار کرتا, اور تم بھی اگر کھا کما رہے ہو, تمہیں اس سے فائدہ پہنچا ہے تو واپس کرتے وقت اس کا لحاظ کرو. چنانچہ ہمیں معلوم ہے کہ ایک موقع پر خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ایک اونٹ جو آپ نے ادھار لیا تھا واپس کرنا تھا تو فرمایا کہ اس کی جگہ پر اس کو کوئی ذرا فربا اونٹ دو. جب بھی کبھی کسی کا حق واپس کرنا ہو تو اچھے طریقے سے واپس کرنا چاہیے. تو ہر موقع پر احسان کی تعلیم دی. دوسری چیز احسان ہے. یہ عدل سے زائد ایک چیز, یعنی اب یہ محض عدل نہیں ہے, محض برابری کا تقاضا نہیں ہے, محض اس اصول پر فیصلہ نہیں ہے کہ یہ دوسرے کا حق بنتا ہے, بلکہ اس سے زائد. اور تمام اخلاقیات کا جمال و کمال ہے. یعنی ایک ہے اخلاقی اصولوں کی بالکل درست طریقے پر پیروی, اور ایک ہے اس میں جمال یعنی حسن پیدا کر دینا, اس کے کمال کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا. باہمی روابط میں یہ جمال و کمال عدل سے نہیں احسان سے حاصل ہوتا ہے. اسی وجہ سے میں نے جب اخلاقیات کا باب لکھا ہے اپنی کتاب میزان میں تو اس کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا ہے. پہلا حصہ وہ ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ بنیادی اخلاقیات کیا ہیں اور ان پر مبنی دین کے وہ کیا احکام ہیں جن کی پیروی کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. ان کی اگر پیروی نہیں کی جائے گی تو نتیجے کے طور پر بڑا گناہ ہو جائے گا. اس کے بعد دوسرا باب ہے جس کا عنوان ہی جمال و کمال ہے. یہ تو ہر آدمی کو کرنا ہی ہے, لیکن اس سے آگے اس کے کیا اہداف ہونے چاہیے, اس کو اس سے آگے بڑھ کر کہاں تک پہنچنا چاہیے. اس کے اخلاقی وجود کی تطہیر ہو گئی جب اس نے عدل اختیار کر لیا, یعنی اس کا اخلاقی وجود پاکیزہ ہو گیا, لیکن یہ پاکیزگی حسن کے ساتھ نمایاں ہو, اس کی شخصیت میں کمال کے ساتھ نمایاں ہو, یہ احسان سے نمایاں ہوتی ہے. اس سے مراد یعنی احسان سے اس سے مراد صرف یہ نہیں کہ حق ادا کر دیا جائے, بلکہ مزید برآں یہ بھی ہے کہ ہم دوسروں سے باہمی مراعات اور فیاضی کا رویہ اختیار کریں, یعنی دوسرے کا لحاظ کریں, یہ خیال کریں کہ یہ ہمارا بھائی ہے, اس سے ہمارا کئی پہلوؤں سے تعلق ہے, آدم کا بیٹا ہے اس لحاظ سے بھائی ہے, کوئی ایمان کا رشتہ ہے تو انما المؤمنون اخوہ, یہ ایک اور بھائی بہن کا تعلق پیدا ہو گیا ہے. یہ تعلق تقاضا کرتا ہے کہ ہم رعایت کا طریقہ اختیار کریں, اس کے جذبات, اس کی محبت, اس کے ساتھ تعلق, یہ ساری چیزیں ہمارے رویوں سے بھی نمایاں ہوں. وہ اسی وقت نمایاں ہوں گی جب عادلانہ فیصلے نہیں ہوں گے, آگے بڑھ کر اثار کیا جائے گا. ان کے حق سے انہیں کچھ زیادہ دیں, یعنی دوسروں کو ان کے حق سے کچھ زیادہ دیں, اور خود اپنے حق سے کچھ کم پر راضی ہو جائیں, دونوں ہی چیزیں احسان ہوں گی. ان کا حق ہمارے ذمہ واجب تھا تو ہم نے زیادہ دے دیا, ہمارا حق ان کے ذمہ واجب تھا تو ہم نے کہا ہم کچھ چھوڑ دیتے ہیں. یہ سب احسان ہوگا, اور اس کو جو شخص رویے کے طور پر اختیار کر لے گا اس سے پھر یہ متصور نہیں ہو سکتا کہ وہ کسی کے ساتھ زیادتی کرے گا. احسان کو اپنا ہدف بنائیں گے تو عدل تو ہر حال میں ہو جائے گا, لیکن عدل پر رہنے کی سعی کریں گے وہ بھی بہت غنیمت ہے, تو اندیشہ ہے کہ کہیں پاؤں پھسل نہ جائے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے عدل کے بعد احسان کا تقاضا کیا ہے. یہی وہ چیز ہے, یعنی کیا احسان, یہی وہ چیز ہے جس سے معاشرے میں یعنی ہمارے جو باہمی روابط ہیں وہ انسان کی ضرورت ہے. ہم سب محتاج اور محتاج علیہ کے طور پر پیدا ہوئے ہیں, ہم میں سے ہر شخص دوسروں کے وجود پر قائم ہے, ہم میں سے کوئی بھی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ تنہا جی رہے, ہمیں ہر قدم پر مختلف نوعیت کی مدد کی ضرورت پڑتی ہے. اس سے یعنی احسان کا رویہ اختیار کرنے سے معاشرے میں محبت و مودت, اس سے لوگوں کے درمیان ایک جذباتی تعلق پروان چڑھتا ہے, اس سے باہمی تعلق میں ایک خوبی اور لطافت پیدا ہوتی ہے, ایثار و اخلاص, دوسرا آدمی یہ محسوس کرتا ہے کہ میرا تعلق اس شخص کے ساتھ مخلصانہ ہے, یہ میرے لیے کچھ چھوڑنے کے لیے تیار ہے, اپنے حق سے زائد دینے کے لیے تیار ہے. شکر گزاری, عالی ظرفی اور خیر خواہی کی قدر نشو و نما پاتی. اگر آپ احسان کا رویہ اختیار کریں گے تو وہ ویلیوز یا قدریں جو سوسائٹی میں پیدا ہوں گی وہ محبت, مودت, ایثار, اخلاص, شکر گزاری, عالی ظرفی اور خیر خواہی کی قدریں ہوں گی. اور یہ اقدار اگر کسی معاشرے میں یا یہ ویلیوز اگر کسی معاشرے میں رواج پا گئی ہیں تو وہ پھر زمین پر جنت کا معاشرہ ہے. اس لیے احسان کوئی معمولی چیز نہیں ہے کہ آدمی کہے کہ میں نے عدل کے تقاضے تو پورے کر دیے. انسانی معاشرے میں اصلی حسن اس سے پیدا ہوتا ہے اور زندگی میں لطف و حلاوت پیدا کرتی. اگر غور کر کے دیکھیں تو جب ہم اس طرح دوسروں کے لیے ایثار کرتے ہیں, کبھی اپنے وقت کا, کبھی اپنے سرمایہ کا, کبھی اپنے تعلقات و روابط کا, غرض گوناگوں پہلوؤں سے اس کے مواقع پیدا ہوتے رہتے ہیں. میاں بیوی کے تعلق میں, رشتہ داروں اور اعزا کے معاملات میں تو قدم قدم پر اس کی ضرورت پڑتی ہے. وہاں ہر شخص اپنے حق کا مطالبہ تو لے کر کھڑا ہی ہوتا ہے, لیکن اگر دونوں فریق یہ فیصلہ کر لیں کہ مطالبہ حقوق تو بہت معمولی چیز ہے, اس سے آگے بڑھ کر ہمیں ایک دوسرے کے لیے ایثار کرنا ہے, ایک دوسرے پر احسان کرنا ہے, تو اس سے جو اقدار, جو ویلیوز پیدا ہوں گی وہ اس لفظ سے قرآن نے ادا کی. تیسری چیز قرابت مندوں کے لیے انفاق ہے. یعنی تین چیزیں بنیادی اخلاقیات کی حیثیت سے بیان کی, عدل, احسان اور ایتائے ذی القربا. ایتائے ذی القربا کیا ہے؟ قرابت مندوں کے لیے خرچ کرنا, قرابت مندوں کو دینا. تیسری چیز قرابت مندوں کے لیے انفاق ہے. یہ احسان ہی کی ایک نہایت اہم فرع ہے. یعنی گویا احسان کی جو مختلف صورتیں ہو سکتی تھیں ان میں سے ایک اہم صورت کو مستقل اخلاقی اصول بنا دیا ہے تاکہ اس کی اہمیت نمایاں ہو. یہ احسان ہی کی ایک نہایت اہم فرع ہے اور اس کی ایک خاص صورت متعین کرتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرابت مند یعنی رشتہ دار, اس کا مطلب یہ ہے کہ قرابت مند صرف اسی کے حقدار نہیں ہیں کہ ان کے ساتھ عدل و انصاف کا رویہ اختیار کیا جائے, بلکہ اس کے بھی حقدار ہیں کہ لوگ اپنے مال پر ان کا حق تسلیم کریں. یہ حق اللہ نے قائم کر دیا. یعنی اگر ہمارے قریبی اعزا میں سے کوئی محروم ہے, کسی کو کوئی ضرورت ایسی ہے جو پوری نہیں ہو رہی, تو یہ سمجھیں کہ اللہ نے ہمیں زیادہ دیا ہے تو یہ ہم کوئی اس پر احسان نہیں کر رہے, اس کا حق ادا کر رہے ہیں. انہیں کسی حال میں بھوکا ننگا نہ چھوڑیں اور اپنے بال بچوں کے ساتھ ان کی ضرورتیں بھی جس حد تک ممکن ہو فیاضی کے ساتھ پوری کرنے کی کوشش کریں. یہ تین چیزیں ہیں جو ہمارے دین میں بنیادی اخلاقیات کی حیثیت رکھتی ہیں. باقی تمام اخلاقی اصول اگر آپ غور کریں تو ان سے پھوٹتے ہیں, وہ سب کے سب انہی کی فرع ہیں. جس چیز کو اسلام اپنے ماننے والوں میں پیدا کرنا چاہتا ہے وہ اصلاً یہ تین چیزیں, عدل, احسان اور ایتائے ذی القربا. ان کے مقابلے میں بھی تین ہی چیزیں ہیں جن سے اس آیت میں روکا گیا ہے. یعنی تین چیزیں ایجابی ہیں اور تین سلبی, تین مثبت اور تین منفی. پہلی چیز فحشاء ہے. فواحش, فحشاء, فاحشہ, یہ تعبیریں جنسی انحرافات کی مختلف نوعیتوں کے لیے قرآن میں اختیار کی جاتی ہیں. عربی زبان میں بھی اسی معنی میں بولی جاتی ہیں. اس سے مراد زنا, اغلام اور ان کے متعلقات. جنسی انحراف کی صورتوں کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم میں سر شخص واقف ہے کہ ہمارے دین میں جو ایک باقاعدہ تعلق مرد و عورت میں پیدا ہوتا ہے, باقاعدہ تعلق کے الفاظ میں نے اس لیے استعمال کیے کہ ایک تو نکاح کا تعلق ہے, دنیا کی تاریخ میں کچھ باقاعدہ تعلقات کی اور صورتیں بھی رہی ہیں. اس کے باہر کسی شخص کو کوئی جنسی تعلق نہیں قائم کرنا چاہیے دوسروں سے. اپنی ذات کی حد تک انسان تلذذ کے لیے جو کرتا ہے اس پر کوئی پابندی نہیں ہے. تو یہ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ کیا ہیں, فحشاء ہیں, ان سے بچو. میں عرض کر چکا ہوں کہ ان کے پیچھے حکمت کیا ہے. وہ ادارہ جو اللہ تعالیٰ نے ایک مرد و عورت کے تعلق سے انسان کی پیدائش, نشو نما اور پرداخت کے لیے بنایا ہے, اس ادارے کی حفاظت کے لیے آزادانہ جنسی تعلق کی تمام صورتوں کو ممنوع قرار دے دیے. اب وہی ایک تعلق ہے جس کے دائرے میں رہ کر انسان دوسروں سے اگر تلذذ حاصل کرنا چاہے تو حاصل کر سکتا ہے. تو پہلی چیز جس سے روکا ہے وہ یہ. دوسری چیز منکر ہے, یہ معروف کا ضد ہے. معروف یعنی جانی پہچانی بھلائیاں جن کو انسانیت بھلائی مانتی ہے. منکر اس کے مقابلے میں جانی پہچانی برائیاں جن کو انسان برائی کی حیثیت سے جانتا ہے. دوسری چیز منکر ہے, یہ معروف کا ضد ہے, یعنی وہ برائیاں جنہیں انسان بالعموم برا جانتے ہیں, ہمیشہ سے برا کہتے رہے ہیں, اور جن کی برائی ایسی کھلی ہوئی ہے کہ اس کے لیے کسی استدلال کی ضرورت نہیں ہوتی. یعنی آفتاب آمد دلیل آفتاب, کسی سے بات کریں مراکش سے لے کے انڈونیشیا تک اور سائبیریا سے لے کر الاسکا تک, سب مانیں گے کہ یہ تو برائی ہے. مذہب و ملت اور تہذیب و تمدن کی ہر اچھی روایت میں انہیں برائی سمجھا جاتا ہے. قرآن نے ایک دوسرے مقام پر اس کی جگہ اسم کا لفظ استعمال کر کے واضح کر دیا ہے کہ اس سے مراد یہاں وہ کام ہیں جن سے دوسروں کے حقوق تلف ہوتے ہیں. اگر آپ برائیوں کی فہرست بندی کریں تو تین ہی ہیں, یعنی وہ جو جنسی انحراف سے پیدا ہوتی ہیں, وہ اپنی اصل میں کوئی برائی نہیں تھی. اللہ تعالیٰ نے انسانی فطرت میں یہ چیز رکھی ہے, جیسے وہ کھاتا پیتا ہے ایسے ہی جنسی تلذذ کی تمنا کرتا ہے. اس کو برائی قرار دیا گیا اس لیے کہ دنیا میں انسان کی پیدائش کے لیے ایک نظم بنانا ضروری تھا. اس کے بعد حقوق ہے, وہ حقوق بھی ظاہر ہے کہ دنیا میں ہمارے روابط سے پیدا ہوتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ کوئی جنت بنا دے اور جیسے کہ بنائیں گے تو وہاں یہ سوال نہیں پیدا ہوتا. ایک دوسرے کے حقوق پر اصل میں ہم اس دنیا کا نظم چلا رہے ہیں, تو حق تلف نہیں ہونا چاہیے. یہ دوسری بات کہ اگر حق تلفی کرو گے تو یہ گناہ کا کام ہوگا, اور درجے کے لحاظ سے حق تلفی کی بعض صورتیں کبیرہ گناہ بن جائے گی. تیسری چیز بغی ہے, اس کے معنی سرکشی اور تعدی کے. یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ کسی کا حق نہیں دیا, ایک یہ کہ دوسروں کا حق چھیننے کے لیے سرکشی پر اتر آئے. خدا کے مقابلے میں سرکشی, خاندان کے نظم میں سرکشی جیسے ماں باپ کے مقابلے میں, جیسے شوہر اور بیوی کے تعلق میں سرکشی, استاد اور شاگرد کے تعلق میں سرکشی, بڑے اور چھوٹے کے تعلق میں, اور اس سے بڑے پیمانے پر ریاست کے روابط میں سرکشی. تو یہ سرکشی یا ریبیلیس ایٹیچیوڈ ہے جس کو بغی سے تعبیر کیا ہے. یعنی آدمی اپنی قوت طاقت اور زور و اثر سے ناجائز فائدہ اٹھائے. ظاہر ہے کہ سرکشی کون کرے گا, وہی کرے گا جس کو اپنی قوت کا زوم ہوگا, طاقت کا زوم ہوگا, اثر و رسوخ کا زوم ہوگا. انسان کو اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں میں دوسروں سے ممتاز کیا ہے اس میں علم ہے, اقتدار ہے, حسن ہے, دولت ہے. یہی چیزیں انسان کو آمادہ کرتی ہیں سرکشی پر. تو یہ بغی ہے, آدمی اپنی قوت طاقت اور زور و اثر سے ناجائز فائدہ اٹھائے, حدود سے تجاوز کرے, اور دوسروں کے حقوق پر خواہ وہ حقوق خالق کے ہوں یا مخلوق کے دست درازی کرنے کی کوشش کرے, یہ بغی ہوگی. یہ بڑا گناہ ہے, بلکہ سب سے بڑا گناہ ہے, ناقابل معافی گناہ ہے. یہ جس سطح پر بھی ہو اس میں اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی چاہتا ہے کہ سزا دی جائے, اور آخرت میں بھی. اور دنیا میں جو خود اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے سزائیں بیان کی ہیں ان میں بھی سب سے زیادہ سخت سزائیں اسی جرم کی ہیں, جس کو محاربہ کہا جاتا ہے, اور مائدہ میں جس کی سزائیں بیان ہوئی ہیں کہ عبرت ناک طریقے سے صلیب دے دی جائے اور ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں میں کاٹ دیا جائے, وہ یہی بغی اور سرکشی کا جرم ہے. تو ان سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے. یہ اخلاقیات ہیں, تین مثبت تین منفی, جو اس آیت 90 میں بیان کی گئی ہیں. اور قرآن یہ کہہ رہا ہے یہاں پہ کہ انہی پر غور کر کے دیکھ لو, یہی بتانے کے لیے کافی ہیں کہ یہ ہدایت اللہ کی طرف سے آئی. اقول قولی حاضہ وستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.